الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ متمزاد سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ توبہ کا جو ہم نے آغاز کیا تھا، 16 رکوع پر مشتمل یہ سورت، اس کا آج اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخری رکوع اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بات تسلسل سے ہم نے سمجھی ہے کہ سورہ توبہ مدنی سورت ہے اور سیرت مطہرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ میں جو آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک، اس کے اکثر رکوع یعنی 11 رکوع کے جو رکوع نمبر 6 سے اور رکوع نمبر 16 تک، یہ غزوہ تبوک کے حالات پر تبصرہ ہے کہ جو تسلسل کے ساتھ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس میں منافقین کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ ہے، ان کی کیفیات کا بیان ہے بطور عبرت کی جو کہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو الحمدللہ اس کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اب آخری رکوع میں بڑا اہم یعنی اینڈنگ ہے، کلائمیکس ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں یہ خطبوں کی صورت میں ہیں، یعنی ہر صورت پورا ایک خطبہ ہے، اور ایک اچھا خطبہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا آغاز اور اس کا اختتام بڑا جاندار ہوتا ہے۔ تو آغاز میں بھی سورہ توبہ کے بڑے مضامین جو ہے وہ جاندار آئے ہیں، کفار مکہ کے جن پر حجت تمام کر دی گئی تھی اللہ کے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آخری جو بھی فیصلے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہ آ گئے اور ان کو رسوا کیا گیا۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اب اختتام پر بھی جو دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اور آپ کا مقصد بعثت ٹھہرا تھا کہ اللہ کے اس دین کو تمام ادیان پر، باطل ادیان پر یا کل نظام حیات زندگی پر آپ غالب کر دیں، تو اب اس کے حوالے سے دین کی ایکسٹینشن ہے کہ جو کہ اس کا بیان بالکل آغاز میں سورہ توبہ کے 16 رکوع میں ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے غلبے کی اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک اجتماعیت وہ بنائی صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین، وہ انقلابی جماعت، اور وہ اپنے اس مقصد کے حصول میں آگے بڑھتے گئے۔ پورا مکی دور ہے کہ جس میں کفار کے ظلم و ستم سہے گئے، اور پھر مدینہ ہجرت ہوتی ہے اور سلسلہ غزوات سن 2 ہجری سے غزوہ بدر کی صورت میں وہ شروع ہوتا، اور پھر عرب کی سرزمین پر سن 8 ہجری میں وہ مقصد اللہ کے رسول کا مبارک مقصد دین کا غلبہ اللہ کی زمین پر وہ پورا ہوتا ہے، اور وجال حق و وذاق الباطل کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ حق آگے اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں یہ دین کا غلبہ عرب کی سرزمین پر ہو گیا. پھر یہ دین کیونکہ کسی ایک خاص خطے تک محدود ہونے یا غالب ہونے نہیں آیا، بلکہ یہ زمین پوری اللہ کی ہے اور دین بھی اللہ کا ہے، تو یہ پوری زمین پر اللہ کی حکمرانی اس کا ایک تقاضا ہے کہ جو کہ دین اسلام کا ہے. اور یہ ہے کہ جو بھی اس اللہ کی حکمرانی میں رکاوٹ کھڑی کریں اور دعوت سے بات نہ مانیں تو پھر ان کے خلاف جو وہ قتال کا حکم ہے کہ جو اہل ایمان کو دیا گیا، اور آج بھی آغاز میں یہی نقطہ ہے کہ جو ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ دین کی ایکسٹینشن آپ نے فرما دی عرب کی سرزمین پر دین غالب ہونے کے بعد، پھر آپ باہر نکلے ہیں اور یہ جو تبصرے آ رہے ہیں غزوہ تبوک کے، یہ بات بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ عرب سے باہر کی ایک سپر پار تھی، سلطنت روما قیصر روم اس وقت کی سپر پار، اس سے مقابلہ تھا. تو دین کی توسیع کا معاملہ تو پھر بنفس نفیس آپ نے اپنی سیرت مطہرہ میں وہ فرما دیا تھا. اب یہاں پر اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے. اب یہ اس تمہید کے بعد انشاءاللہ آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور پھر منافقانہ کردار بھی دوبارہ سے ہمارے سامنے اس صورت کے اختتام پر وہ رکھا جا رہا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں. یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ جب بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں تو ہمیں بہت زیادہ حساس ہو جانا چاہیے، کیونکہ خطاب کون کر رہا ہے؟ وہ رب کائنات کر رہا ہے. اور کس سے کر رہا ہے؟ وہ مجھ سے اور آپ سے کر رہا ہے، اہل ایمان سے کر رہا ہے. تو لہٰذا اے ایمان والوں، اور یہاں بالخصوص 14 سال پہلے کے جو اہل ایمان تھے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یعنی عام عموم میں ایک حکم ہے کہ جو کہ امت مسلمہ کو بھی ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، قاتل الذین یلونکم من الکفار، تم قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے کہ جو تمہارے نزدیک ہیں کفار میں سے، تمہارے ارد گرد ہیں. ولیجدوا فیکم غلظہ، اور انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے لیے اپنے اندر ایک سختی جو ہے وہ پائیں، ایک غلظہ پائیں. تو یہ حکم ہے کہ جو کہ اہل ایمان کو دیا گیا. سب سے پہلے تو قتال کا حکم ہے، اور قتال کے حوالے سے جو قتال کا مقصد ہے وہ سورہ انفال میں کہ جو کہ پہلے غزوے پر تبصرہ ہے، غزوہ بدر سے آغاز ہوا، سورہ انفال میں اس کی تفصیل آتی ہے. تو سورہ انفال میں یہ فرما دیا گیا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، مقصد کلیئر ہو گیا قتال کا. کوئی اپنی ذات مقصد نہیں ہے، اپنا کوئی ذاتی انتقام مقصد نہیں ہے، بلکہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل کس کے لیے ہو جائے؟ وہ اللہ کے لیے ہو جائے. تو مقصد کیا ہے قتال کا؟ کہ زمین اللہ کی ہے تو اس پر لاجیکلی نظام کس کا چلنا چاہیے، کس کی اطاعت ہونی چاہیے، کس کے احکامات امپلیمنٹ ہونے چاہیے، وہ اللہ کے ہونے چاہیے. تو لہٰذا اب اللہ کے دین کے نفاذ میں اگر کوئی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے تو اب سیرت مطہرہ میں وہ انقلاب محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ مراحل پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں پھر ایسے لوگوں کو پہلے دعوت دی جاتی ہے، اپنے قول و فعل سے ان پر حجت تمام کی جاتی ہے، جنگ کا مرحلہ بالکل آخر میں آتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اور اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کوئی ذاتی انتقام نہیں، بلکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل قائم ہو جانا اور اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو جانا. تو لہٰذا یہ اصل مقصد جنگ کا ہوا کرتا ہے اہل ایمان. تو بہرحال یہاں پر بھی اب دیکھیں، فتح مکہ پر تو عرب میں دین کا غلبہ ہو گیا، ایکسٹینشن فرما دی عرب سے باہر نکل کر سلطنت روما سے مقابلے کے حوالے سے، اور اب تمام اہل ایمان سے فرمایا جا رہا ہے کہ جنگ کرو کفار سے کہ جو تمہارے ارد گرد ہیں. یعنی یہ دین محدود نہیں رہے عرب کی سرزمین پر، بلکہ اب اس دین کا علم لے کے اور پوری دنیا میں پھیلنا. اور اس حکم کی اطاعت کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، پوری دنیا میں پھیلے. وہ جو شعر ہے نا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رما ہمارا، یعنی یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ صحابہ کرام پھر پھیلے ہیں پوری دنیا میں، اور جہاں بھی جاتے تھے دین کے علم برداری کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے کفار پر تین آپشنز ہیں کہ جو کے رکھتے تھے. پہلا آپشن یہ ہوتا تھا کہ یا تو تم مسلمان ہو جاؤ, دار اسلام میں داخل ہو جاؤ, بالکل برابری کا معاملہ ہو جائے, تم ہمارے بھائی بن جاؤ, ہر طرح کے رائٹس ہیں کہ جو کہ تمہیں مل جائے. نمبر دو پھر یہ کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دو, ٹیکس دو. لا آف دا لینڈ تم اللہ کا تسلیم کرو گے, حکمرانی وہ اللہ کی ہوگی, ہاں تم اپنے اس حکمرانی میں اپنے مذہب پر تم عمل کر سکتے ہو اگر تمہیں دین اسلام قبول نہیں ہے. تو لہٰذا دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر تم ٹیکس دو گے, اسلامی ریاست تمہارے ٹیکس سے تمہاری ہی جو بھی عبادت گاہیں ان کی حفاظت کرے گی اور تمہارے جو بھی حقوق ہیں اقلیتوں کے وہ پورے کرے گی. اور اگر یہ دوسرا آپشن بھی مطلوب نہیں ہے, قبول نہیں ہے, تو پھر تیسرا آپشن ہے وہ جنگ ہے. پھر جنگ ہے ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گی, کیونکہ نظریاتی سطح پر اللہ کی زمین ہے, اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے, اور اصل برہم دین وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے, اس کے علاوہ جو بھی نظام ہے وہ باطل. یہ ہے وہ فلسفہ کہ جس کو لے کے صحابہ کرام پوری دنیا میں جو وہ پھیلے, اور یہاں اصل جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا کہ ول یجدو فیکم غلظہ, یہ کفار اپنے اندر ہے مسلمانوں تمہارے لیے ایک غیظ و غضب پائے, ایک جو ہے وہ سختی ہے کہ جو کہ یہ محسوس کریں تمہارے حوالے سے. اور آج اسی کی کمی ہے کہ جو کہ کفار دندناتے پھر رہے, یعنی پونے دو ارب مسلمان اس وقت ہیں پوری دنیا میں, ایک بہت بڑی یعنی آبادی ہے مسلمانوں کی, لیکن نہ ہم تین میں نہ تیرہ میں, 57-58 اسلامی ممالک ہیں, اور بدھ بنے میں اس وقت خاص طور پر عرض فلسطین کے مسلمانوں کی خون کی ہولی جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اب جب اپنے اوپر بات آئی ہے تو اب اللہ کرے کہ وہ جرت وہ پیدا ہو جائے, اور یہ کوئی بیٹھک جو بھی فورم وہاں پر سب جمع ہے ممالک, وہ کوئی واقعتاً کوئی عملی اقدام ہے کہ جو کہ اٹھائے, ورنہ تو کتنے مہینوں سے 22-21 مہینے گزر گئے, صرف باتیں اور نشست ہے, نشستن برخواستن گفتن نشستن برخواستن والی کیفیت ہے کہ جو کہ نظر آتی, کوئی ابھی تک لائے عمل نہیں آیا. اللہ کرے کہ اب کوئی آ جائے, کوئی غیرت آ جائے. ٹھیک ہے اب عرب ممالک پر حملے شروع ہو گئے کہ جو کہ ہم یعنی جب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹکے گا نہیں, صرف عرض فلسطین تک یہ محدود نہیں رہے گا, یہ بدبخت اسرائیل یہ ایک ایک کر کے جو وہ نشانہ بنائے گا. اور آج تو دنیا اب اس کو دیکھ رہی ہے, ان کے ہوش اب ٹھکانے آ گئے عربوں کے, کہ جو ڈھیر ہونے والے تھے بالکل اسرائیل کے قدموں میں چاٹ رہے تھے, لیکن اب ان کے ہوش ٹھکانے آئے, تو خدا کرے کہ ان پر کوئی غیرت کا معاملہ آ جائے. تو یہ تو 14 سال پہلے اللہ کا یہ مطالبہ ہے اہل ایمان سے کہ تمہارے اندر یہ کفار ایک غیظ و غضب پائیں, جس طرح سے سورہ فتح کی بالکل یعنی آخری رکوع میں یہ اہل ایمان کی شان کیا تھی, اشداء علی الکفار وہ رحما بینہم, کہ یہ یعنی اہل ایمان کون ہیں کہ جو کفار پر بڑے شدید ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں یعنی مہربانی کرنے والے ہیں, رحما بینہم ایک دوسرے پر رحم کرنے والے. تو لہٰذا جب یہ آپس یعنی جو اصل غصہ جہاں نکلنا تھا وہاں کفار پر نہیں نکلتا, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ تو انسان کے اندر ہے, تو لہٰذا وہ اب اپنوں پہ نکل رہا ہے. جہاں اصل نکلنا تھا کفار پر, جب وہاں نہیں نکل رہا تو پھر یہ غصہ اپنوں پہ نکلتا ہے. اور یہی نقشے ہیں کہ آپس ہی میں بیڑ رہے ہیں, رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, آپس میں عذبیتوں کی بنیاد, مسئلہ کی بنیادوں پر ایک دوسرے کے خون کے خراب یعنی خون خرابہ ہم کر رہے ہیں خون کے پیاسے پہ, اور کفار جو ہے وہ باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں اصل کیفیت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار, مطلب کیا ہے, کفار پر سخت ہیں, شدید ہیں, مطلب یہ کہ وہ نرم چارہ ثابت نہیں ہوں گے کفار پر. اہل ایمان کے جہاں چاہیں, جیسے موم کی ناک ہے نا, اسے آپ جہاں چاہیں موڑ دیں, تو یہ موم کی ناک ثابت نہیں ہوں گے کفار کے لیے. یہ نظریاتی سطح پر بڑے سخت ہوں گے, اپنے اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں. آج تو پوری پوری قوم کے سودے ہم نے کر دیے 9/11 پر, کس طرح سے ہمارا جرنیل جو دنیا سے رخصت ہو گیا بتاشی کی طرح بیٹھ گیا, بالکل سجدہ پہ سجدے کیے, کس طرح سے پوری دنیا کو ایک آگ میں, بلکہ امت مسلمہ کو دھکیل دیا ایک آگ میں, پرایوں کی جنگ جو ہے وہ اپنے اوپر لی. تو بہرحال یہ ہے کہ کیسے ہوائی اڈے ہم نے فراہم کیے, انٹیلیجنس فراہم کی, یہ سارے بدبختیاں ہیں کہ جو کہ اس مملکت خدادات پاکستان سے اللہ تعالی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے. یہ بڑے بڑے جرائم ہیں کہ جو کہ ہم نے کیے. تو اقبال بھی کہتا ہے نا کہ ہو حلقہ یاراں تو بے ریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہے روش کے جو کہ مطلوب ہے. ولیجدوا فیکم غلظہ، تو چاہیے کہ کفار تمہارے لیے اپنے اندر یعنی ایک سختی ہے کہ جو کہ محسوس کریں. وعلموا، اور جان رکھو کہ ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی گزاروں کے ساتھ، اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تم آپس میں بھائی چارہ قائم کرو، اتحاد امت تمہارے اندر وہ نظر آئے، اور یہ سارا غیظ و غضب وہ نکلے کفار کے اوپر، تو یہ متقین کی علامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پھر مائیت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. اب منافقانہ طرز عمل ہے، ایک تو یہ کفار ہیں ان کے ساتھ تمہارا یہ طرز عمل، ایک کفار یعنی مانوی اعتبار سے یہ آستین کے سامنے تمہارے اندر موجود ہے کہ جو تمہیں پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کے لیے تیار ہیں اور گھوپے جا رہے ہیں، مستقل ڈسے جا رہے ہیں اندر بیٹھ کے. اسلام کا ایک لبادہ ہے کہ جو کہ کلمہ پڑھ کے اور یہ عمل سے کوسوں دور، تو لہٰذا منافقانہ طرز عمل دوبارہ سے لایا جا رہا ہے، اور پوری صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ چٹھا بٹھا ان کا منافقین کا کھولا ہے، اور ہمارے لیے بطور عبرت یہ رکھا گیا مضامین. فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت ایسی نازل کی جاتی تو فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے کوئی ہے کہ جو کہ یہ کہتا کہ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، او بھائی تم میں سے کس کا ایمان اس سورت نے اور آیات نے زیادہ کر دیا. یہ اصل میں طنز ہے منافقین کا کہ جب سورہ انفال کی جو آیت نازل ہونے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب بھی اہل ایمان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، تو انہوں نے بڑا طنز کیا کہ اچھا پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں کہ جن میں ان آیات سے اللہ کی آیات سے ایمان میں اضافہ ہو. تو اسی کی طرف اشارہ طنز کا وہ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صورت نازل ہوتی تو ان میں سے کوئی ہے کہ جو کہ پھر اس طرح سے کہتا کہ ایوکم زادت ہو حاضی ایمانا، کہ تم میں سے کس کا ایمان ہے کہ جو ان آیات نے اور صورت نے زیادہ کر دیا. فاما الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ آ رہا ہے، پس رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، تو ان آیات نے ان صورتوں نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا. وہم یستبشرون، اور وہ خوشیاں ہیں کہ جو کہ منا رہے ہیں اور بشارتیں ہیں اللہ کی طرف سے ان آیات پر، اللہ کے احکامات پر عمل کی صورت میں وہ لے رہے ہیں. لہذا یہاں سے بنیادی بات کیا پتہ چلی کہ ایمان کی بنیادی سورس وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کوئی دنیاوی کتاب نہیں ہو سکتی. وہ کون سی کتاب ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ ہے کہ جو ایمان کی بنیادی سورس. جیسے ظفر علی خان مرحوم کا بڑا پیارا شعر ہے نا کہ ایمان وہ جنس نہیں جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کی سفارو. لہٰذا یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے مادی کہ کوئی پیسے لے کر اور کریانہ شاپ سے جو ہے وہ آپ خرید کر ایمان لے آئیں اور اس کو استعمال کریں. نہیں، ایمان وہ جنس نہیں جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کی سفارو میں. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، جیسے جیسے قرآن کے اندر غوطہ زنی ہوتی ہے تو قرآن کا قاری اس کے ایمان میں جو ہے وہ یہ آیات ہیں کہ جو کہ اضافہ کرتی ہے، یہ ایمان افروز آیا. تو ایمان کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے، فاؤنٹین کیا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید ہے. لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، جن کے اندر پہلے ایمان ہے قرآنی آیات وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بشارتیں بھی ہیں از اجور کے جو کہ وہ پاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس منافقانہ طرز عمل کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے. اور یہ بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کے یہ الفاظ آئے تھے نا کہ فی قلوبہم مرض، منافقانہ طرز عمل میں، کہ یعنی ایک لفظ میں منافقانہ طرز عمل کو واضح کیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے. اور یہ مرض کون سا مرض تھا؟ حب دنیا کا، حب مال، حب جاہ. یعنی جہاں یہ جان اور مال کا تحفظ پاتے تھے منافقین، بس انہی کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ کفار ہوں چاہے وہ اہل ایمان. تو لہٰذا یہ ہے کہ رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں یہ مرض ہے، یہ منافقانہ، یہ اس کو نفاق کو اللہ مرض قرار دیتا ہے. فرمایا کہ فزادتہم رجساً الی رجسہم، تو ان آیات نے، ان قرآن کی صورتوں نے ان کی گندگی پر
اضافہ کر دیا، گندگی پر گندگی کر دیا. وماتوا وهم کافرون، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک تو طرز عمل اہل ایمان کا، انوار قرآنی کی بارش ہو رہی اہل ایمان پر، تو ان کے کس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. یہی انوار قرآنی کی بارش منافقوں پر ہو رہی، ان کی گندگی پر گندگی بڑھتی چلی جا رہی. یہ اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کا میدہ اگر ڈسٹرب ہونا، میدہ خراب ہو اور اسے یہ کوئی فوڈ پوائزنگ کی کیفیت ہو جائے، تو آپ جتنی بہترین سے بہترین غذا اندر ڈالیں گے تو وہ کیا بن کے نکلے گی؟ بات وہ غلاظت ہی بن کے نکلے گی، وہ ٹھہرے گی نہیں، وہ اسے ہضم ہی نہیں ہو چاہے جتنی بہترین سے بہترین غذا اندر نہ ڈال دی جائے. تو یہ میدہ اگر خراب ہے تو وہ چیزوں کو، اچھی بہترین غذا کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہی طرز عمل منافقانہ ہے. چاہے یعنی اتنی عظیم آیتیں صورتیں ہیں کہ جو کہ نازل ہو رہی ہیں، ایمان میں اضافہ اہل ایمان کی ہو رہا ہے، ان کی گندگی پر گندگی بڑھتی جا رہی ہے، اور نفاق ہے کہ جو کہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کی ریشہ دوانی اور ظلم و ستم ہے، پیچھے سے چھرا گھوپنا اور یہ طرز عمل وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی جو آیات ہیں، جس طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ، یعنی یہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی آیات شفا بن کے نازل ہو رہی ہیں، ان کے لیے شفا بن رہی ہیں اور ان کے دل کے امراض کی جو ہے وہ شفا بن رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کفار کے ظلم میں ہے کہ جو کہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ان آیات. وہ مثال بھی بڑی پیاری ہے کہ جیسے کہ ابھی بارش برستی ہے تو زمین کے ہر حصے پر برستی، تو زمین کے بھی کئی مختلف حصے ہوتے ہیں، ایک زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے اور وہ سونا اگلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور انتظار کس کا ہوتا ہے؟ صرف باران رحمت کا انتظار ہوتا ہے. جیسے اس زرخیز زمین پر بارش برستی ہے تو وہ اپنے خزانے زمین اگل دیتی اور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن بعض زمینیں ہوتی ہیں کہ جو کہ بالکل بنجر ہوتی ہیں، یعنی وہی اتنی ہی بارش برسے تو لہٰذا وہاں کچھ نہیں نکلتا سوائے جھاڑ جھنکار. یہی اہل ایمان اور منافقانہ طرز عمل ہے. انوار قرآن کی بارش تو ہر جگہ ہو رہی، لیکن ایمان میں اضافہ اہل ایمان کے، اور کفر پر کفر اور غلاظت پر غلاظت بڑھتی جا رہی ہے. رسن الا رسہم، ان کی گندگی پر گندگی وہ بڑھا دی. بمات وہم کافرون، اور یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ مرے بھی اس حال میں کہ جبکہ یہ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. جھنجوڑا جا رہا ہے کہ اولا یرون، کیا یہ منافق نہیں دیکھتے کہ انہم یفترون فی کل عام مرتن او مرتین، کہ یہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں، کبھی سال میں ایک دفعہ کبھی دو دفعہ. یعنی مطلب یہ کہ وقفے وقفے سے ان کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی ان کی کوئی پول پٹھی کھل جاتی ہے، کوئی ان کا چٹا بٹا کھل جاتا ہے، کوئی ان کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نمایاں کر دیتا ہے، لیکن یہ توبہ کرنے کے بجائے یہ اور اپنی ضد میں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کبھی جو ہے وہ غزوات میں نکلنے کے لیے ان کو آزمایا جاتا ہے. لہٰذا عین احد کے مقام پر کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر رفو چکر ہو گیا، اور کیسے وہ منافقانہ طرز عمل پہلی دفعہ ایکسپوز ہوا. پھر جو ہے وہ 2 سال کے بعد غزوہ احزاب میں یہ آزمائے گئے، کیسے پیٹ میں چھرے گھوپ رہے ہیں، کیسے جو ہے وہ حوصلے پس کر رہے ہیں مسلمانوں، کہ جب مدینے پر ایک بہت بڑا الہی جو ہے وہ آیا کفار کا حملہ کر، مدد دینے کے بجائے ساتھ دینے کے بجائے اخلاقی اعتبار سے گراوٹ کا شکار. پھر جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر تو ان کا چٹا بٹا جو ہے وہ بالکل کھول کے سامنے کر دیا. کبھی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش، کبھی شہید کرنے کی سازش ہیں کہ جو کہ ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وحی خفی کے ذریعے سے پورا ان کی آل احوال جو ہے وہ کھول کر بیان کر رہا ہے. لہٰذا یہ تو کبھی ایک دفعہ سال میں کبھی دو دفعہ ہے کہ جو کہ آزمائے جاتے ہیں. اور آج ہماری بھی کیفیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آزماتا ہے. نکاح کا موقع آتا ہے تو آزمائش کھڑی ہوتی ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے یا اپنے قبیلے کی بات مانتا ہے، اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، اپنے گھر والوں کی بات مانتا ہے. لہٰذا اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، شریعت ایک طرف، رسول اور اللہ کے احکامات صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، اور اچھے بھلے دیندار اپنی شادیوں میں جو ہے وہ دھوم دھڑک کے جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر طرح کی خرافات پر لاکھوں روپیہ کے جو کہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، اور شرم نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، اور یہ ہے کہ اچھے بھلے یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. لہذا یہ آزمائشیں ہمارے پاس بھی آتی رہتی ہیں. فرمایا ثم لا یتوبون، اور پھر نہ یہ توبہ کرتے ہیں ان گناہوں سے نہ یہ پلٹتے ہیں, ولا ہم یذکرون, اور نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں. یہ ہے طرز عمل منافقان. اللہ تعالی ہمیں اس روش سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ, ایک اور منافقانہ طرز عمل کہ اور جب بھی کوئی ایسی صورت, کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے, اور ایسی یعنی پس منظر میں بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عموم میں کیا ہوتا تھا, جب کوئی صورت کا یا آیات کا نزول ہوتا تھا آپ جمع کرتے تھے صحابہ کرام کو, اور احکامات ہیں کہ جو کہ بتاتے تھے, اس میں کبھی جہاد و قتال کے بھی احکامات اترتے تھے, لہٰذا اس کے لیے پھر اب اجتماعیت کا قیام اور غزوات کے لیے نکلنا وہ احکامات آتے تھے. تو اب منافقانہ طرز عمل کیا تھا, کیا یہ مجبور تو تھے کہ وہاں پر کال پر حاضر ہوں, لیکن صرف حاضری لگانے کی دیر ہوتی تھی اور چپکے سے جو ہے وہ کھسک جاتے, نظر بچا کے جو ہے وہ کھسک جاتے. یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ جو یہاں کھینچا جا رہا ہے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ, اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی, کچھ احکامات آتے غزوات اور جہاد و قتال کے, نظر آباد و ملا آباد, تو ان میں سے ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ چوری چھپے دیکھتا, ایک دوسرے کو یہ دیکھتے, اشاروں میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے اور پوچھتے اشاروں میں کہ حل یراکو میں نہد, کیا کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا. یعنی اب یہ جہاد و قتال کے احکامات آئے ہیں اللہ کے رسول اہل ایمان کو اور ہم بھی یہاں موجود ہیں, لہذا اگر تو ہم یہاں کھڑے رہے تو ہم بھی ان احکامات کی تعمیل میں, اور ہمیں بھی جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. تو ایک دوسرے کو دیکھتے کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, تم منصرف ہو, اور پھر وہاں سے یہ پھر جاتے, کھسک جاتے چپکے سے بغیر کسی اجازت. حالانکہ اجتماعیت کا تقاضا کیا ہے کہ کوئی امیر کسی کام کے لیے جمع کرے تو بغیر اس کی اجازت کے نظم بالا کے وہاں سے نہیں جانا چاہیے, یہی تو ڈسپلن ہے اجتماعیت. لیکن منافقانہ طرز عمل یہ ہے کہ بس ذرے نظرے بچا کے اور کھسک جانا. اللہ کی طرف سے غضب کیا ہے, صرف اللہ قلوبہم, اللہ نے پھیر دیے ان کے دل حق سے, اور یعنی حق کو پہچاننے سے اب یہ محروم ہو گئے. یہ نقص سزا ہے کہ جو پھر اللہ کی طرف سے آتی. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے. یعنی قرآن حکیم کا مطالعہ گھروں پر ہو رہا ہو تو پھر یہ کیفیت نہیں آتی. آج ہم بھی جو ہے وہ بڑے اشاروں کنایوں میں, یعنی جب بھی کوئی سودی معیشت سے ہمیں آگاہ کرتا ہے, بھئی یہ سود تمہارے کاروبار میں رچا بسا ہے, پی ایل ایس اکاؤنٹ تم کھلوا کے بیٹھے ہو جو براہ راست سود ہے, اللہ اس کے رسول سے اعلان جائیں گے. لہٰذا یہ ہے کہ بس نظروں نظروں میں اچھا بھائی ٹھیک ہے ہوگا, اور یہ ہے کہ طرز عمل جاری رکھتے, ایسی محفلوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے کہ جہاں موت کے تذکرے ہوں, جہاں پر اس طرح کی جو بھی بدعمالیاں ہیں ان کے تذکرے ہوں, ورنہ عمل کی نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ حرام ہے کہ جو کہ منہ کو لگا ہے اسے چھوڑنا پڑے گا, تو ایسی محافل کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیا جاتا. اللہ تعالی ہمیں اس روش سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے, بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, بے شک اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھ نہیں رکھتے. اب یہ جو آخری آیات ہیں یہ بہت ہی پیاری آیات ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتیوں پر جو رحمت اور شفقت ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بیان ہے کہ جو کہ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, اور یقیناً اے مسلمانوں تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول ہیں کہ جو کہ آ گئے. اہل عرب کے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز تھے نا کہ اللہ کے رسول آخری نبی, خاتم النبیین کس میں سے تھے؟ بالخصوص عرب میں سے. اور یہ ہے کہ تم ہی میں سے آئے ہیں, یعنی 40 سال کا عرصہ ہے کہ جو تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزار چکے. کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو انگلی اٹھا سکے سر و کردار پر اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. ضرور نبوت سے پہلے بھی آپ کو یہی کفار جانے دشمن الصادق والامین کے سرٹیفکیٹ دیے بیٹھے تھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ تمہارے یعنی یقیناً تمہارے پاس آ چکے ہیں تمہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے کیفیت رسول اللہ کی اپنے امتوں کے لیے؟ فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم, بڑا شاق گزرتا ہے, بڑا گرا گزرتا ہے ان پر تمہاری تمہیں تکلیف میں دیکھنا. یعنی تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کس پر شاک ہوتا ہے, کس پر گرا گزرتا ہے؟ اللہ کے رسول پر. وہ تڑپ جاتے ہیں تمہاری تکلیف کو دیکھ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کسی مشکل میں ہوتے تھے واقعتاً, کیونکہ آپ آخری رسول بھی ہیں اور اس اجتماعیت کے امیر بھی تھے، لہذا راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو ہے وہ طویل طویل سجدوں میں اپنے امتیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. بدر کا موقع یاد ہے کہ نہیں، غزوے سے ایک رات پہلے پوری رات سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. بہرحال یہ ہے کہ یہ دعائیں ہیں کہ جو کہ یعنی کوئی تم پر مشکل آتی ہے تو ان پر گرہ گزرتی. حریص علیکم بالمومنین، حریص علیکم، اور تمہارے لیے ہر خیر کے وہ خواہش مند ہیں، یعنی وہ گھلے جاتے ہیں اس بات پر کہ کہیں سے کوئی خیر ہو تو وہ میرے ساتھیوں کو مل جائے، میرے امتیوں کو مل جائے، تو وہ تمہارے لیے یعنی حریص ہیں، خواہش مند ہیں ہر خیر کے. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے لیے بڑے شفیق ہیں، رؤوف ہیں اور رحیم ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ بڑی یعنی خوبصورت آیات ہیں، یہ شفقت کا اظہار ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے وہ یہاں پر، اور یہ کہ کس طرح سے اپنے ساتھیوں تک دین کو پہنچانا، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ کے احکامات کو پہنچانے کے لیے آپ نے طائف میں پتھر کھائے، کس طرح سے بدبختوں نے تاک تاک کے پتھر مارے، لہو لوہان آپ کے لانین مبارک ہوئے، بے ہوش ہو کے گرے تو طائف میں گھسیٹا گیا آپ کو رحمت للعالمین، 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے اللہ کے رسول نے پیش کی، کیسے گھلیں اس امت کے لیے اور شفاعت کریں گے امت کے لیے روز قیامت، طویل شفاعت کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیے گھل رہے ہیں، گھل کے گئے ہیں، ہر چیز قربان کر دی، تجارت کو تج کر دیا، ہر چیز چھوڑ دی. کفار نے کوئی ظلم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ باقی رکھا ہو، ہر ظلم ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول نے صرف ہم تک دین پہنچانے کے لیے وہ سہا ہے، پوری سیرت ہے کہ جو کہ گواہ ہے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا قرآن، چھوڑا ہوا دین وہ رسوا ہے پوری دنیا میں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ماتھے پر بل نہیں ہے، ہم اپنے کاروبار میں مست ہیں، اور ایک دن آتا ہے ربیع الاول میں، اس میں جوش جذبے دکھا کے اور یہ جا اور وہ جا، پھر اس کے بعد کیا پلٹنا پیچھے، کیا وہ محبت ہے اللہ کے رسول سے، یہ محبت کے تقاضے، اس پر گفتگو پہلے ہو چکی ہے نشستوں میں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً سچی محبت نصیب فرمائے اللہ کے رسول سے، جس طرح سے وہ تڑپے ہیں، وہ گھلے ہیں ہمارے لیے، کسی درجے میں تو ہمیں اس کا کوئی حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے. جب ہی ہم مستحق ہوں گے آپ کی صفات کے، آپ کی مائیت کے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام وہ نصیب ہوگا، کچھ تو ہم کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور فرمایا کہ رؤوف بالمومنین رؤوف الرحیم، اور وہ اہل ایمان کے لیے بڑے رؤوف اور رحیم ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے دو نام ہیں کہ جو اللہ کے رسول کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے، اور وہ یہ ہیں رؤوف اور رحیم. یہ دو صفاتی نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ بڑا رؤوف ہے، انتہائی شفیق ہے اپنے بندوں پر اور رحم کرنے والا. اور یہاں پر یہ رؤوف اور رحیم کی دو صفات کس کے لیے آئی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بڑے شفیق ہیں اور رحیم ہیں، یعنی کسی یعنی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جانا یہ ایک کیفیت ہے، اور یہ ہے کہ پھر یہ جب تڑپتا ہے انسان کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، جبھی تو وہ پھر آگے بڑھ کر اس کی مدد کر سکے گا، لہذا پھر اس کی عملی طور پر مدد کرنا، یہ دونوں کیفیات ہیں کہ جو رؤوف اور رحیم میں اللہ تعالیٰ نے صفات میں سمو دی ہیں. فرمایا کہ وہ اہل ایمان پر بڑے رؤوف اور رحیم ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اب فرمایا جا رہا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخر میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو یہ روگردانی کریں، آپ اتنے گھل رہے ہیں امت پر، امتیوں پر، لیکن اگر آپ کے ماننے والے یا دشمن آپ کے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، حق بات کو قبول نہیں کر رہے، اگر یہ روگردانی کر رہے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کیا فرمائیے، حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ اللہ میرے لیے کافی، کیا ڈر ہو کہ جو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. اور ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہی وہ الفاظ تھے کہ جب ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے، حسبی اللہ، میرے لیے کون کافی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر اللہ کی کار فرمائی کیا ہوئی، قلنا یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم دیا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل کے لیے اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام. آگ گلی گلزار بن گئی, ٹھنڈی ہو گئی, سلامتی والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب بھی کوئی انسان مشکل میں ہو, پریشانی میں ہو, بندہ مومن, یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ ادا کیے جائیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پوری انسانیت مل کر یہ کامل یقین کاش ہمارا پیدا ہو جائے اللہ کی ذات پر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری انسانیت مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. پوری انسانیت مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو اصل کار فرمائی اللہ کی ہے, حسبی اللہ. اے نبی آپ فرمائیے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے, دین تمہارا محتاج نہیں, تم قبول کرو تو تمہارا فائدہ ہے, نہ کرو تو دین کا کوئی نقصان نہیں, سراسر تمہارا نقصان. لا الہ الا ہو, وہ اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں, علیہ توکل, اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, اسی پر میں توکل کرتا ہوں. توکل کیا ہے؟ اسباب اختیار کیے جائیں لیکن یقین کس ذات پر ہو؟ وہ مسبب الاسباب پر. یہ ہے توکل کی اینڈ ڈیفینیشن. اسباب دنیاوی اختیار کیے جائیں گے لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں ہوگا, توکل ٹرسٹ کس پر ہوگا؟ اللہ کی ذات پر. تو میں اے اللہ تجھی پر توکل کرتا ہوں, تجھی پر بھروسہ ہے. وہ رب العرش العظیم, اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. رب کہتے ہیں مالک کو, عرش عظیم کا مالک وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ پوری کائنات کی کار فرمائی جو بھی ہو رہی ہے وہ اللہ کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات پر کامل یقین ادا فرمائے. الحمدللہ سورہ توبہ کا مطالعہ ہے کہ جو کہ ہم نے آج مکمل کیا ہے, بڑی ہی اہم یہ سورت رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے مضامین ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. خاص طور پر کافرانہ طرز عمل اور منافقانہ طرز عمل سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.